بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا. خاسرین کلام پاک میں جہاں جہاں آیا ہے مراد وہ ہے جو جہنم میں جائیں گے. تو غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کرنا یہ جائز نہیں. اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے اس کے اندر کتاب حیات المسلمین میں, اس میں سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. یہ مضمون کے حق تعالیٰ کو مسلمانوں کے لیے پسند نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے طریقے اختیار کریں, فساق کے طریقے اختیار کریں, کفار کے طریقے اختیار کریں. اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. کہاں تک اس میں ہے, اب یہ ہے کہ ہم لوگ دیندار ہیں اور ظاہر ہے ہمارا خطاب دینداروں سے ہے, یہ بھی ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس میں پھسل جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. کلام پاک میں ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حیات المسلمین میں جو آیت پڑھی ہے وہ اس سے اتنا حصہ پڑھا ہے اس سے کہ اس کا مطلب یہ ہے وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو حوثیں دلاؤں گا اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت, اللہ تعالیٰ نے جو شکل دی ہے جو انسان کو دے سکے, اور آل عمران میں ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کافر ہوئے. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا لباس, اپنی وضع, اپنی بول چال, اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذاہب والوں سے الگ رکھنا یہ مطلوب ہے مسلمان. دوسری قوموں کی وضع اور عادات بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا. پھر ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی, وہ جیسے داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کرنا. تو غیر قوم سے اس کو کوئی خصوصیت نہ بھی ہو تو بھی یہ ہوتا ہے, یا گھٹنوں سے اونچا پیجامہ پہننا کہ اس میں گھٹنے ظاہر ہو جائیں, یا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا, یہ ہر حال میں ناجائز ہے. اور اگر یہ کوئی کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ اس شرعی وضع کو حقیر سمجھتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, برائی کرتا ہے, تو پھر اب یہ گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس وقت ہم لوگ ایمان کی خیر منا لیں یہ بھی بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا استہزاء یا مذاق یا اس کی حقارت یا اس سے بے اعتنائی لکھا ہوا ہے مشکاۃ شریف کی شرح میں, یہ سب کفر. مسلمان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سنتوں سے ایسی محبت ہونی چاہیے ہمیں کہ اسی پہ مر مٹے. غیر قوموں کے طریقوں کو تو اختیار کرنے کا مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے, اس سے نفرت ہونی چاہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ رہے تو گناہ نہ رہیں گی, اور خصوصیت نہ رہنے کی پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلاں لوگوں کی ہے. پھر ایسی چیزوں میں جو چیزیں دوسری قوموں کی محض قومی وضع ہیں, جیسے کوٹ پتلون وغیرہ, یا قومی وضع کی طرح ان کی عادت ہے جیسے میز کرسی پر چھری کانٹے سے کھانا, ان کے اختیار کرنے سے تو صرف گناہ ہی ہوگا, کہیں کم ہوگا اور کہیں زیادہ ہوگا. اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں, یہ تو قومی وضع ہے, یہ قوم ہے, یہ کفار کا طریقہ یہ کہ ٹیبل کرسی پہ کھاتے ہیں, یہ ان کی مذہبی وضع نہیں ہے, یہ ان کی قومی وضع ہے, ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دوسری چیزیں ایسی ہیں جو کہ قوموں کی مذہبی وضع ہیں, ان کو اختیار کر لے کوئی. تو لکھا ہے یہاں پہ حکیم الامت نے کہ ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا, کفر ہوگا. جیسے صلیب لٹکا لینا یا سر پہ چوٹی ہندوؤں کی طرح سے رکھ لینا یا جئی وغیرہ پکارنا جیسے ہندوؤں کا دستور ہے. اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں, نہ قومی وضع کا تو مسئلہ بتا دیا کہ قومی وضع اگر ہے کسی قوم کی کافر کفار کی, جیسے میز کرسی پہ کھانا چھری کانٹے سے کھانا, تو ان کے اختیار کرنے سے صرف گناہ ہوگا کیونکہ یہ تشبہ ہے کفار سے, فساق سے. لیکن اگر مذہبی وضع کو اختیار کیا تو لکھا ہے کفر ہوگا. اور جو چیزیں نہ اس میں ہے نہ اس میں, نہ قومی وضع ہے نہ مذہبی وضع ہے, وہ ان کی ایجاد ہے کفار کی اور عام ضرورت کی, جیسے گاڑی ہے یا سلائی ہے, ہوائی جہاز ہے, حلال دوا ہے, سواریاں ہیں, نئے نئے آلات ہیں جیسے یہ موبائل فون ہے, ٹیلی گراف یا ٹیلی فون, یا نئے ہتھیار ہیں یا نئی ورزشیں ہیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو, مسلمانوں کے پاس نہ ہو, ان کا برتنا جائز ہے. نہ کہ گانے بجانے کی چیزیں جیسے گراموفون یا ہارمونیم, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو ہیں ہی حرام, مگر ان جائز چیزوں کی, ان میں سے جو جائز ہیں ان کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کریں, خود ہی ہم اپنی عقل لگا کے فیصلہ کر لیا کہ ہاں یہ جائز ہے, بلکہ علماء کرام سے پوچھ لیں. اور پھر دیکھیے مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں, خواہ وہ بدعتی دین کے رنگ میں ہوں, ان کی وضع اختیار کرنا بھی جرم ہے. گو کافروں کی وضع سے کم صحیح لیکن ہے جرم. مرد کو عورت کی وضع اور عورت کو مرد کی وضع بنانا جائز نہیں, گناہ ہے. پھر سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی تو زیادہ گناہ ہوگا, اگر ادھوری بنائی تو اس سے کم گناہ ہوگا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ جس طرح سے شریعت کا مسئلہ ہے اسی طرح سے عقل کا بھی مسئلہ ہے. کیونکہ مرد کے لیے زنانہ وضع بنا کے بیٹھ جانا ہرگز عقل سے بھی برا, حالانکہ دونوں مسلمان اور صالح ہیں. کیونکہ مرد اگر عورت کی وضع بنائے, اور مسلمان مرد مسلمان عورت کی وضع بنائے, تو دونوں مسلمان تو ہیں لیکن یہ برا ہے. اور جہاں مسلمان اور کافر کا فرق ہو, یا صالح اور فاسق کا فرق ہو, وہاں کافر یا فاسق کی وضع بنانے کو کس کی عقل اجازت دے سکتی. اب اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کچھ آیات لکھتے ہیں. ایک سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شیطان یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سورت کو بگاڑا کریں گے. جسے بھی پڑھ کے سنایا گیا تو بنائی ہوئی سورت کو بگاڑا کریں گے, جیسے داڑھی منڈانا, بدن گدوانا, بازی تبدیلی تو سورت بگاڑنا ہے اور حرام ہے, جیسے اوپر مثالیں لکھی گئیں. اور بازی تبدیلیاں سورت کا سنوارنا ہے اور واجب ہے, جو مسلمانوں کا طریقہ ہے. اگر مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دیا, حالانکہ وہ شکل کو سنوارنے کے طریقے تھے, تو بھی جائز نہیں, کیونکہ وہ بھی کفار کے طریقے کو اختیار کر لینا ہے. جیسے لبے ترشوانا, مونچھوں کو کترنا, بغل اور زیر ناف کے بال لینا, کفار نہیں کرتے, خاص مسلمانوں کی تہذیب ہے. اور بعض تبدیلی جائز ہے, جیسے مرد کو سر کے بال مڈا دینا یا کٹا دینا, یا مٹھی سے زائد داڑھی کو کٹا دینا, لیکن اس کا فیصلہ شریعت کرتی ہے, ہم آپ نہیں کر سکتے. رواج سے نہیں ہوتا, کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں, دوسرے ہر جگہ کا رواج مختلف, پھر وہ ہر زمانے میں بدلتا بھی رہتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی طرف یا نافرمانوں کی طرف دوستی کر کے مت جھکو کہ کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے گی. پھر فرماتے حکیم الامت کہ یہ یقینی بات ہے کہ اپنی وضع اور طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقہ کوئی خوشی سے اختیار کرتا ہے, اس کا دل ادھر جاتا ہے. اور نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی, اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایسی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے. کوئی شخص بھی کسی کافر کی یا فاسق کی وضع کو اختیار کرتا ہے اسلام کی وضع کو چھوڑ کر, تو تبھی اختیار کرے گا جبکہ اس کا دل اس طرف جھک رہا ہے, تبھی تو اختیار کرے گا, انہیں کیوں اختیار کرے گا. اور نافرمانوں کی طرف جو جھکے گا, اس پہ قرآن کی آیت میں دوزخ کی وعید آئی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں نافرمانوں کی طرف مت جھکو, دوستی کے اعتبار سے مت جھکو کہ کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے. اب دیکھیے, ایک بہت ہی عام بات ہے, مسلمان دینداروں کے ہاں اپنا ہی جائزہ ہمیں لینا چاہیے, ہمیں کسی سے مطلب نہیں ہے, ہمیں بس اپنی اصلاح کرنی ہے اور حرام اور حلال کو سمجھنا ہے تاکہ حرام سے بچ سکیں, اور کم سے کم نہ بچ سکیں تو جب حلال اور حرام کا فرق معلوم ہے تو کم سے کم اس کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی توفیق تو ہوگی, استغفار تو کرے گا, معافی تو مانگے گا, اپنے کو برا تو سمجھے گا, یہ فائدہ ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ بچے کو لباس پہنا دیا فساق, خود تو ماشاء اللہ تہجد گزار داڑھی والے تسبیح خان, اور بالکل اسلامی لباس میں دیکھے تو ماشاء اللہ, اور بچے کو, چھوٹا سا بچہ ہے جس کو کوئی عقل نہیں, اس کی کوئی پسند نہیں, اس کو جو لباس پہناؤ پہنتا ہے, وہ خود سے مانگتا بھی نہیں, ابھی تو بچہ, ابھی تو بولنا بھی نہیں سیکھا, اس کو کفار کا لباس پہنا ہے. بچیاں ہیں چھوٹی, ان کو کفار کا لباس پہنایا ہوا ہے, اور بے حیا عورتوں کا لباس پہنایا ہوا ہے, ناچنے والی عورتوں کا لباس پہنایا ہوا ہے, سلیو لیس پہنایا ہوا ہے, کیا ہی نہیں. خود نہ پہنا, لیکن بچے کو یا بچی کو جب پہنایا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو یہی پسند ہے, یہ تو اور برا ہے کہ کفار اور فساق کے طریقوں کو پسند کیا جائے. فساق کے طریقوں کو پسند کرنا بالکل صحیح نہیں, فیشن نکلتا ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ فیشن حرام ہے. جو آدمی لباس اختیار کرے یا کوئی بھی چیز کرے, گھر میں آرام کا سامان رکھے راحت کے لیے, ضرورت کے لیے, راحت کے لیے بہت رکھو, ٹھیک ہے, لیکن محض فیشن کے لیے رکھنا, جیسے آج کل ہوتا ہے, ایک طرح کا لباس عورتیں پہنتی ہیں, اب جناب وہ چست پیجاموں کا لباس زمانہ آ گیا تو وہی شروع ہو گیا, یہ فیشن ہے, یہ حرام ہے, اور پھر یہ فساق کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو کپڑے کسم کے رنگے ہوئے دیکھے, وہ اس زمانے میں کفار کا طریقہ تھا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں, ان کو مت پہنو, صرف رنگ ہی تو تھا لیکن طریقہ کفار کا تھا, یہ والا رنگ. اس کا لکھا ہے کہ ایسا کپڑا مرد کے لیے خود بھی حرام ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بھی فرما دی معلوم ہوا کہ اس وجہ میں بھی اثر ہے. بس یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی کہ کفار کا طریقہ ہوگا, فساق کا طریقہ ہوگا, یہی حکم ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹوپیوں کے اوپر امامہ کا ہونا, ٹوپی کے اوپر امامہ ہونا یعنی پگڑی, یہ فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان. یعنی ہم مسلمان امامہ ٹوپیوں کے اوپر باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ سے بچنا تو ہم میں سے بہت لوگوں کو مشکل ہے, لیکن کم سے کم سمجھے تو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, کم سے کم اتنا تو سمجھے. دیندار ہو کے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہو, دین کا دعویٰ کرتے ہو, قرآن کی تلاوت کرتے ہو, یعنی کیا کیا ہو, اور ان چیزوں میں بالکل کچے. گھر میں جائیے تو ہر چیز کفار کے طریقے کی, بچوں کے لباس کفار کے طریقے کے. یہ جو کموڈ ہے, مجبوری ہو تو اور بات ہے, مجبوری میں تو سہولت اور راحت اختیار کرنے کا حکم ہے. یہ کموڈ جو ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں, مسلمانوں کا طریقہ, یہ کفار کا طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ آج کل گھر ایسے نہیں ملتے جو کرائے کے گھر میں چلیے. اپنے گھر میں بھی لوگ بہت سے ایسے ہیں جو پسند ہی نہیں کرتے کہ اسلامی طریقے کا کوئی ہو ہمام, بلکہ نہیں وہ کموڈ ہی چاہتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ مکان بنا رہے ہیں تو وہ بہت ہی فیشن ہے, کموڈ ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, اگر میں نے وہ لگایا تو مکان کی قیمت کم ہو جائے گی. اب پھر ہوتا کیا ہے کہ اب بچے تو اس ماحول میں بڑھیں گے پلیں گے, اب بچے اسی ماحول میں پلیں تو ان کو کموڈ ہی پہ بیٹھتے ہیں. وہ ان کو اب آتا ہی نہیں ہے ویسے اسلامی طریقے سے بیٹھ کر استنجا کرنا, اور نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ بیٹھنے کی صلاحیت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی. آخر کار تو شاید عذر میں آ جاتا, لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے طریقے سے, سنت کے طریقے سے اس بچے کے دل میں کراہت اور نفرت پیدا کر دی, اور کفار کے طریقے سے محبت پیدا کر دی. یہ کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں, اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتے ہیں. تو آج کل یہ بھی بہت عام ہو گیا, گھروں کے اندر لڑکیاں ویسا لباس پہنتی ہیں, پتلون پہ قمیض پتلون پہن, اور بعض ایسے ماشاء اللہ شادی ہوتی ہے ان کی تو وہ اپنی بیویوں کو بھی وہی پہنا دیتے ہیں, حالانکہ وہ لباس عورتوں کا نہیں ہے, عورتوں کا لباس کا تو طریقہ ہی الگ ہے. کفار کا لباس اختیار کرنا تو ہے ہی غلط, فساق کا لباس اختیار کرنا بھی غلط ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی. کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورتوں میں اس کا بہت رواج ہو گیا ہے, انگریزی جوتا پہنتی ہیں جس سے دو گناہ ہوتے ہیں, ایک مردوں کی وضع کا, دوسرا غیر قوم کی وضع کا. یہ تو عورتوں کے تو جوتے زیادہ تر کفار کے جوتوں کی وضع کے ہو گئے, انہی میں فیشن ہے, وہی فیشن ہے, ہزاروں روپے خرچ کر کے کفار کی وضع کو اختیار کرتی ہیں. حضرت حجاج بن حسان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے, ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے, کہتے ہیں کہ میری بہن نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے دو چٹلے یا گپھے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا ان کو منوا دو یا کاٹ دو, کیونکہ یہ وضع یہود کی. اور حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو, اور یہود کے مشابہ مت بنو کہ ان کے گھروں کے سامنے میلے کچیلے ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ ملومت کے جب گھر سے باہر کے میدانوں کو میلہ رکھنا یہود کی مشابہت کے سبب ناجائز ہے, تو خود اپنے بدن کے لباس میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ بول چال میں بھی بلا ضرورت ان لوگوں کی مشابہت نہ چاہیے جو کفار ہو, بولنے کا انداز ویسا کر لیا, بعض کلمات ویسے سیکھ لیے تاکہ ظاہر ہو کہ ہاں ہم بھی بڑے ترقی یافتہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی, فارسی لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو, اور عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو لو اور جو اس کے مشابہ ہو. فارسی کمان کا بدل عربی کمان موجود تھی, اس لیے اس کے استعمال سے منع فرمایا. معلوم ہوا کہ برتنے کی چیزوں میں بھی غیر قوم کی مشابہت سے بچنا چاہیے. جب جو بھی بعض جگہ پہ خصوصیت ہو غیر قوم سے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عرب کے لہجے میں اور آواز میں پڑھو, یعنی صحیح اور بلا تکلم, اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ. معلوم ہوا کہ کلام پاک پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے شرح لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. مسلمانوں کے طریقے ہر جگہ سیدھے سادے ہوتے ہیں, اور کفار کے طریقے ہر جگہ تکلف والے ہوتے ہیں. تکلف, بناوٹ, یہ سب اسلام میں نہیں ہوتا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو, یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو. اس سے معلوم ہوا, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہے اسلام کی. اور قرآن کی اس آیت کو لکھا ہے کہ اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ. دیکھو اے ایمان والو, ایمان والوں کو تو خطاب ہے کہ دیکھو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے عرض کیا اور وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پاوے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بعض حضرات سے ملاقات ہوئی تھی, اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ آج کل مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے. اختلاف تو اتنا ہے کہ حیرانی ہوتی. ایک زمانہ تھا حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی خلفاء کراچی میں تھے, ہمارا لڑکپن کا زمانہ تھا. بڑے بڑے حضرات, علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں, مولانا عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں, حضرت ڈاکٹر عبدالحیات مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سے خلفاء. ہم لوگ جہاں جاتے تھے صرف ایک بات سنتے تھے, دو باتیں کبھی سنی نہیں, کہیں اختلاف دیکھا ہی نہیں. ہر جگہ بس ایک بات حکیم الامت یہ کہتے تھے. حضرت مفتی عبید اللہ صاحب جو ان کا انتقال ہو گیا, جامعہ شبیہ لاہور والے, وہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے, لیکن بہت ہی اعلیٰ درجے کے مفتی اور بہت ہی عجیب لوگوں میں تھے. جب وہ تشریف لاتے تھے سارے علماء ان کے سامنے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, اگر کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے نیچے بیٹھ جاتے تھے. ان کے یہاں بھی جب جانا ہوتا تھا ہر تھوڑی دیر کے بعد یا تو اپنے والد صاحب کا تذکرہ کرتے تھے, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بار بار کرتے تھے, اور یا پھر حکیم الامت نے یہ فرمایا, کوئی اختلاف کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا. اب لیکن حال یہ ہے کہ ایک ہی شیخ کے دو خلیفہ ان کے درمیان اختلاف, یہ حالت ہے. وجہ کیا ہے کہ ان میں خودرائی نہیں تھی, اپنے بڑوں کے طریقوں پہ تھے, اپنا طریقہ نہیں نکالتے نہیں تھے. یہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی چیزیں ہیں عین شریعت و سنت ہے, ذرا بھی نہیں ہٹے. اسی لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد غالباً ایک خطبہ دیا جو بہت ہی اثر والا خطبہ تھا. لوگوں کے دل بہت متاثر ہوئے اور بعض صحابہ یہ سمجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے. ایسا خطبہ تھا. اتنا متاثر ہو کر بعض صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وصیت فرما دیجئے کچھ. تو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی یا نصیحت فرمائی اس کا بڑا حصہ یہ تھا, تم میرے بعد اختلاف کثیر دیکھو گے, اس وقت میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لے. تو دیکھیں تمام اختلافات کا طریقہ حل کرنے کا بس یہ ہے کہ بندہ بالکل سنت کو اختیار کر لے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک کے. لوگوں نے عرض کیا وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پاوے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں, یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے میں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی. اس میں دین کی باتیں بھی آ گئیں اور دنیا کے لیے. البتہ کسی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہونا اور اس کا واجب ہو جانا کبھی قول سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی فعل سے, اور کبھی صاف عبارت سے یعنی نصوص سے, اور کبھی اجتہاد اور اشارے سے جس کو صرف علماء کرام سمجھ سکتے ہیں. عام لوگوں کو ان کے اتباع سے چارہ نہیں, اور بدون ان کے اتباع کے غیر عالم لوگوں کا دین نہیں بچ سکتا. اپنی رائے اور اپنی مرضی سے ہم نہیں نکال سکتے. آج یہ طریقہ نکال لیا بھائی, 1500 سال سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے. جیسے میں کہتا ہوں چہرے کا پردہ, وہ 1500 سال سے اسلامک ہسٹری بتاتی ہے کہ عورتیں پردے میں تھیں, تو پردہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ اسی سے یہ مشابہت کے اوپر یاد آیا, اس سالگرہ منانا بالکل غلط ہے, کفار کا طریقہ. اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس میں کیک کاٹتے ہیں, بالکل کفار کا طریقہ. ان سب طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے عیب اور گناہ کو سمجھنا چاہیے. مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم.